آپ حضرات کے قریب قریب آ جائیں. سب آپ کی شکل نظر آتی رہے گی نا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اکابرین علماء میں سے گزرے ہیں اور ان کا ایک واقعہ علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. آپ آگے مانا آگے نا ادھر آ جائیے. اچھا یہ بتائیے وقت کا کیا وقت؟ اچھا اختتام پر نماز. یعنی آپ حضرات یہ جو یہاں جو لوگ ہیں ان کا یہ مزاج ہے کہ بیان جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. کیوں جناب؟ اچھا ماشاء اللہ. اعلیٰ ذوق خوب ماشاء اللہ. تو علامہ اسماعیل رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ لکھتے ہیں. چونکہ وہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ اس کو تلاش کرتے تھے. کیونکہ شہروں کے اندر جو زبان ہوتی ہے وہ خالص نہیں ہوتی ہے اور دیہاتوں میں جو زبان ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے. ٹکسالی زبان ہوتی ہے خالص ہوتی ہے. تو ان کو ایک لغت کی تلاش تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرتے کرتے ایک دیہات میں چلے گیا عربوں کے دیہات میں اور وہاں دیہات کے اندر ایک بچہ وہ بیٹھا ہوا تھا. اس کی ماں باورچی خانے کے اندر روٹی پکا رہی تھی. تو روٹی پکاتے پکاتے وہ ماں اٹھی کسی ضرورت سے کہیں باہر گئی. تو سامنے پہاڑ تھا وہاں سے ایک کتا آیا اور اس نے باورچی خانے سے ایک کپڑا اٹھایا اور اس کپڑے کو ہم لوگ کہتے ہیں صافی جس سے صفائی وغیرہ کا کام لیا جاتا ہے. وہ کپڑا اس نے اٹھایا منہ میں دبوچا اور گھر سے باہر نکل کر پہاڑ پر چلا گیا. اب علامہ اسماعیل رحمہ اللہ تعالی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں آئی تو اس بچے نے اپنی ماں سے شکایت کی. یا امی ہے میری اماں، جا الرقیل، یہ ایک چتکبرا کتا آیا، یعنی کالا اور سفید، اخذ المتاع، اس نے پونجی اٹھائی. متاع کا ترجمہ پونجی سے کرتے ہیں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاعُ، تو کیا اس نے کیا کہ وَأَخَذَ الْمَتَاعُ وَتَبَارَكَ الْجَبَلُ. تو علامہ اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک بچے کے جملے کے اندر میرے تین لغت حل ہو گئے. ایک تو رقیم اس کتے کو کہتے ہیں، چتکبرا کتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقیم. اور متا پتا یہ چلا کہ متا وہ پونجی ہے، وہ چیز ہے کہ جس سے صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی حقیقت اور حیثیت گھر کے مالک اور مالکن کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی ہے، وہ صرف ایک ضرورت کی چیز ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو دنیا ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے یہ ضرورت یہ نہیں ہے استعمال کے لیے، لیکن ہماری نظر میں اس کی حیثیت نہ ہونی چاہیے، استعمال کی چیز ہے. جیسے مولانا نے بھی ابھی بیان میں فرمایا، میں پنجابی پوری نہیں سمجھتا، کچھ کچھ سے آندھی پیسی. مولانا کے بیان میں کچھ تو اثر ہونا چاہیے نا جی. تو کچھ کچھ سے آندھی پیسی، آندھی پیر بھی تھی اور جان بھی پیر بھی تھی. تو یہ وہ پونجی ہے کہ جس کی حقیقت کیا ہے، کہ وہ ضرورت کے لیے تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کی نظر میں اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو میرے دوستو، دنیا بھی ایسی ہی چیز ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، دنیا ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، کار ہو، کاروبار ہو، لیکن دل میں یار، دل میں یار، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات دل میں ہو. استعمال کرے، دائیں دنیا، بائیں دنیا، آگے دنیا، پیچھے دنیا، اوپر دنیا، نیچے دنیا، سب جگہ دنیا جائز ہے، لیکن دل میں نہ ہو بس. اور آگے وہ تبارک الجبل، اور پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھ گئی. تو فرماتے تین لغت حل ہو گئی، رقیم، متا اور تبارک. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بہت برکت والی وہ ذات ہے، بہت اونچی، کیونکہ اونچائی کے لیے آئے نا، اور ارفع اور اعلیٰ اور اونچی وہ ذات ہے. میرے پیارے شیخ اور مرشد نے جب یہ آیتیں پڑھائی تو فرمایا کہ اللہ تعالی کا نام اتنا بابرکت ہے کہ جس زبان سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے وہ زبان بھی بابرکت ہو جاتی ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کو کوئی بیماری لگ گئی، اس نے بہت علاج کروائے لیکن اچھا نہیں ہوا. کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ ایک بزرگ ہیں، ان بزرگ کے پاس چلو، وہ کوئی دم درود کر دیں گے تو تمہاری بیماری اچھی ہو جائے گی. لو جی، اس نے کہا اچھا بھائی چلو. جو وزیر تھا، وہ کچھ ذرا ہائیلی کوالیفائڈ تھا، اس نے کہا کہ ہم دم درود کو نہیں مانتے، ہم دم درود کو نہیں مانتے. تو بادشاہ نے کہا، ارے وہ بادشاہ کو تو تکلیف تھی، اس نے کہا نہیں چلتے ہیں. وزیر کو بھی ساتھ لیا. اب وزیر وہاں گیا تو اس نے جا کر دیکھا ایک بزرگ سیدھے سادے سے چٹائی پر بیٹھے ہوئے. اس نے بادشاہ سے کہا، آپ کو کیا ہو گیا، آپ کس کے پاس منہ اٹھا کر چلے آ گئے؟ تو بادشاہ نے کہا بھائی خاموش. تو وہ بزرگ نے بھی سن لیا، انہوں نے فرمایا اس وزیر سے کہ تم نہایت احمق، الو اور بے وقوف ہو. اب جو وزیر نے سنا وہ تو ناچنے لگا کہ میں وزیر، میں منسٹر، اور میری گاڑی پر جھنڈا لگا ہوتا ہے، پیچھے میرے موبائل کی گاڑی ہوتی ہے، گن مین ساتھ میں ہوتا ہے، اتنا بڑا آدمی اور اس نے مجھ کو احمق، الو اور بے وقوف کا. اس نے کہا اس شخص کے پاس آپ آئے ہیں جس کو منسٹر اور وزیر کی عزت بھی جس کے دل میں نہیں ہے. تو اور منہ سے جھاگ نکلنے لگا. تو بادشاہ نے کہا حضور یہ میرا وزیر ہے، آپ تھوڑی سی ذرا کچھ کرم فرمائی کر لیجئے. وہ بادشاہ مانتا تھا، سمجھتا تھا، کہا حضور یہ میرا وزیر ہے آپ ذرا سا. سن بزرگ نے فرمایا کہ بھائی میں نے کیا کہا ہے؟ اچھا جھوٹے کہیں گے؟ وہ وزیر اور چلانے لگا، ایک تو مجھ کو گالی دی اور اوپر سے اب کہتا ہوں میں نے کہا کیا ہے. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، حروف تہجی ہیں، الف با تا سا وغیرہ، میں نے حروف تہجی کے حروف کو جوڑ کر چند الفاظ پیش کیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وزیر کے اندر جو غصے کا فاسد مادہ تھا، جو غصے کی گندگی موجود تھی، وہ غصہ جھاگ کی صورت میں باہر آ گیا، یہ آل فال بکنے لگا. اور برطانیہ کی شہر آل فال بھی نہیں گیا، برطانیہ کا ایک شہر ہے جناب، وہاں گئے جائے بغیر، برطانیہ کا ویزا لیے بغیر آل فال بکنے لگا. صرف حروف تہجی میں نے جوڑ توڑ کیا. تو جس حروف تہجی میں اتنا اثر ہے کہ مخلوق کے جوڑ توڑ سے غصے کا فاسد مادہ جھاگ کی صورت میں باہر آ گیا، تو اللہ کے کلام میں کیا اثر ہوگا؟ اللہ کے کلام میں کیا اثر ہوگا؟ یہ میرے مرشد نے سنائی یہ بات. تو کیا فرمایا کہ جس زبان میں اللہ کا نام نکلتا ہے، وہاں رومی تو عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے نام او چو بن زبان میر ول، ماں جلال الدین رومی مثنوی میں فرماتے نام او چو بن زبان میر ول، جب اس اللہ کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے، نام او چو بن زبان میر ول، ہر بنے مو از اصل جوئے شبت، تو میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خالد شہد ہے، اس کی صفت ہے تخلیق شہد، مدھو اور ماکھی ہے نا، ماکھی بولتے ہیں نا آپ لوگ، ماکھی اور ہنی، بس مون کی کمی رہ گئی. ایک مہمان ہنی مون منانے مری گیا، ہمارے دوست ہیں آئے مہمان ساتھ میں، تو ہنی مون منانے مری گیا، تو اس کا دوست بولا ارے یہاں کیسے؟ اس نے کہا بھائی میں ہنی مون منانے آیا ہوں. کہتے ہیں وہ بھابھی کدھر ہے؟ کہا وہ نہیں آئیے. کہیں کیوں؟ اس نے دیکھا ہوا تھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کام کا میں خرچہ ہوتا، اس لیے میں اکیلے آ گیا، اس نے تو دیکھا ہوا تھا. میرے مرشد ایک جگہ تشریف لے گئے فرانس ری یونین میں، تو وہاں ایک صاحب نے حضرت والا کو شہد پیش کیا، تو حضرت نے فرمایا ظالم تم ملا کو عجیب سمجھ، ملا کو معمولی سمجھتا ہے، خود ہنی مون مناتا ہے اور ملا کو صرف ہنی دیتا ہے، جا مون بھی لے کر آ. تو میرے دوستو وہ اللہ تعالی جس نے شہد میں مٹھاس رکھی، شہد کو پیدا کیا، تو ماں روی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جب اس اللہ کا نام، وہ جو خالق شہد ہے، جب اس اللہ کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے تو میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے. نام اوچو بر زبان امی روت، ہر بنے مو از اصل جوئے شبت. اور میرے مرشد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام کیا ہے؟ یہ تو عاشقوں کے لیے مینا اور جام سے بڑھ کر ہے، کیونکہ محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو ہم کو لذت ملتی ہے وہ لذت اور مزہ ایسا ہے کہ بادہ در جوشش گدائے جوش ماس، کہ شراب اپنے جوش کے لیے، شراب اپنے جوش کے اندر ہمارے جوش کی فقیر بھک منگی اور بھکاری ہے. بادہ در جوشش گدائے جوش ماس اور چرخ در گردش اسیر ہوش ماس، اور آسمان اپنی گردش کے اندر ہمارے ہوش کا قیدی ہے. یہ کون معروفی فرماتے ہیں؟ تو یہ میرے دوستو اللہ تعالی کے نام کی برکت ہے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام جس زبان سے نکلتا ہے وہ زبان بابرکت ہو جاتی ہے، جس جگہ نکلتا ہے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے. جیسے مولانا نے ابھی فرمایا کہ زمین کی قیمت نیک اعمال سے لگتی ہے. جس زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، فرمایا نا کہ وہ ہمارے جیسے ہمارے لیے سورج چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی آسمان والوں کو وہ جگہ چمکتی ہوئی روشن اور نورانی دکھائی دیتی ہے. جیسا اللہ کا نام جہاں دیا جائے وہ زمین کی قیمت ہوتی ہے. تو جس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام دیا جاتا ہے وہ جگہ بابرکت، اور جہاں اللہ والے بستے ہیں. ملا علی قاری محدث عظیم مرقات، جو کہ مشکات شریف کی شرح عربی زبان میں ہے، اردو ترجمہ بھی نہیں ہے، 11 جلدوں میں ہے، فرماتے ہیں ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، کہ اللہ والوں کی تذکرہ اللہ کی رحمت برستی ہے. فرماتے ہیں فضلن عند وجودین، جہاں اللہ والے رہتے ہوں گے وہاں کیا عالم ہوگا. اور اللہ والوں کی جتنی قیمت ہے وہ تو اللہ تعالی کی سے ہے جو ان کے قلب میں موجود ہے. پھر میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا اللہ والوں کی قیمت کو سمجھانے کے لیے. سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان فی بنی اسرائیل رجل، کانا کا جو اسم ہے، کانا کا جو اسم ہے اس پر ذمہ ہوتا ہے. متعلقات اگر مقدم ہو جائے تو اسم کو پھر بھی پیش دیا جائے گا. تو کیا فرماتے ہیں کانا فی بنی اسرائیل رجل، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، قتل 99 انسانن، اس نے 99 انسانوں کا قتل کیا تھا. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. کیا دیکھیے الفاظ کا، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. لہذا اللہ تعالی نے اس شخص کے دل میں جو 99 قتل کا مجرم تھا، ملزم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مجرم، وہ مجرم تھا، 99 قتل کا الزام نہیں تھا، اس نے یہ جرم کیا تھا، اس 99 قتل کے مجرم نے کے دل میں اللہ نے ڈالا. اس نے سوچا کہ میں بھی توبہ کروں، 99 قتل کر کے توبہ کرنے چلا. اب اس کے بعد ایک فاتا راہبن ای عابدن زاہدن، یہ تفسیری کو جملے میں ساتھ ہوں گے، یعنی ایک راہب کے پاس آیا، اس زمانے کا ایک عابد اور عبادت گزار تھا، عابدن زاہدن، اور یہ وہ شخص تھا جو مخلوق سے کٹا ہوا تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا. اس سے آ کر کہا کہ بھائی ایک شخص نے جس نے 99 قتل کی ہو، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کیا کہا؟ لا، نہیں. اس نے کہا چلو اس کی توبہ تو قبول نہیں ہوئی، شاید آفریدی کا چھکا تو لگا دو، سینچری تو مکمل کر لو، کیونکہ سینچری کا ہمیں بہت شوق ہے. ہمیں جس وقت سینچری دیکھنی ہوتی ہے وہ اتنی ضروری چیز ہے سینچری دیکھنا، کہ اس سے ہمیں جنت الفردوس ملے گی. باقی نماز کی کیا ہے؟ اگر مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے تو کیا ہے؟ سینچری دیکھنا زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا، اور جنت کا مقام حاصل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے جو شاید آفریدی کی سینچری دیکھ کر ملے گا. باقی مسجد کا کیا ہے؟ دو چار ملا مسجد میں نماز پڑھ ہی لیں گے، وہ کیا جانے کرکٹ دیکھنے کا مزہ. لہذا اس نے اپنی سینچری مکمل کی، اس کی بھی گردن اڑا دی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو لا کہا، نہیں کہا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے تین وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی, اچھا یہ میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے, صبح سے وہ ساتھ ہیں, ساتھی میں کئی دن سے ساتھ ہیں, بس اللہ تعالیٰ نے مضمون دل میں ڈال دیا. اب آپ لوگ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے اپنے مرشد سے سنی ہوئی بات ہے وہ مجھے یاد کرا دے, کیونکہ میرے ذہن میں کوئی مضمون تھا نہیں, ویسے ہی بیٹھ گیا. اور یہ حدیث شریف میں نے پڑھی بھی نہیں بہت دنوں سے, بیان کے بھی بہت زمانے پہلے کیا تھا اس کا. اب اللہ تعالیٰ یاد کرا دے تو ان کی مہربانی ہے, آپ حضرات کی دعا اور توجہ کی برکت سے, کیونکہ ہے مضمون عجیب و غریب ہے, یاد آ گیا. تو فرماتے ہیں کہ تین وجہ سے اس نے انکار کیا. نمبر ایک, وَإِمَّا غَالِبًا عَلَيْهِ الْخَوْفُ, اس پر خوف کا غلبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نافرمانی کہ ایک انسان کو قتل کرنا, اور ایک انسان نہیں 99 انسانوں کو اس نے قتل کیا, بس اس خوف کی وجہ سے اس زاہد نے کیا کہا کہ نہیں تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات فرماتے ہیں, وَإِمَّا جَاهِلًا, کہ وہ جاہل تھا, بعلم توبتی, وہ توبہ کی کرامت نہیں سمجھتا تھا. کیا دیکھیں یہ تفسیری, یہ علامہ ملا نسائی نے اس کی یہ لا کی تفسیر میں لکھی ہے بات, اس کی شرح لکھی ہے کہ دوسری بات یہ تھی, وَإِمَّا جَاهِلًا بعلم توبتی, وہ توبہ کے علم کو جانتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مانگنا, اس کا اثر کیا ہے. وَإِمَّا جَاهِلًا بِعِلْمِ التَّوْبَةِ, دو بات ہو گئی. فرماتے تیسری بات کیا ہے, وَإِمَّا عَدَمِ إِمْكَانِ رِضَائِ خُصُومِهِ عَنْ, اس نے سوچا تھا ایک آدمی کا قتل کیا, اس کے وارثوں سے معافی مانگنا آسان, ان کو دیت دینا آسان, یا اس کے ساتھ کرنا آسان, ایک آدمی سے تو نپٹنا آسان تھا, 99 کے ورثہ سے کیسے معافی مانگے گا, ان کو دیت کیسے دے گا, یا ان سے قصاص 99 قصاص کیسے کروائے گا. تو ان تین باتوں کی وجہ سے اس راہب نے کیا کہا, لا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. لہذا اب یہ کام کر کے اس نے اپنی سینچری تو مکمل کر لی, 100 قتل پورے کر لیے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب میں چوٹ لگائی ہوئی تھی, اس چوٹ نے اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. پھر کیا نعرہ مارا اس نے, کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, اور مارا جو ایک ہاتھ تو غریباں نہیں رہا. کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا. ارے عبدالستار میاں کہاں دیکھ رہے ہو یار, ادھر دیکھو نا, کھیتی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, اور مارا جو ایک آہ تو غریبا نہیں رہا. اب وہ ایک عالم کے پاس آیا دوبارہ, اس نے اپنا واقعہ پیش کیا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے اس عالم سے کہا کہ جی میں نے 99 قتل کیے تھے, ایک راہب کے پاس گیا, عابد کے پاس گیا, لیکن اس نے مجھ کو منع کر دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی. اس نے مجھ کو اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اب میں کیا کروں, 100 پر رک جاؤں یا 101 کروں, اب کیا کروں؟ چوٹ لگی ہوئی تھی نا, اندر تڑپ تھی کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں, میرا بھی کچھ اللہ والا تو معاملہ بن جائے. اس عالم نے کیا فرمایا, ممکن ہے, گھبراؤ نہیں, لیکن تم اس زمین پر مت رہو, یہ زمین جو گناہ کی بستی ہے, تم اس جگہ رہو گے تو تم کو گناہ یاد آتے رہیں گے, لہذا جن کو عشق کا مرض ہو, کسی معشوقہ سے دل لگا ہوا ہو, تو ان کو اس معشوقہ سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس گلی محلے سے اس کی یادیں وابستہ ہو وہاں نہ جایا کرے, اگر جان چھڑانی ہے, ورنہ تو عاشق کا یہ حال ہے کہ معشوقہ کے بھائی کو دیکھ کر بھی پرانی یادیں پھڑکنے لگتی ہیں, اور ٹیلی فون پہ سے اس کا نمبر نکال دے، اپنی سم بدل دے، اور اس کو یہ فون کر کر نہ کہے کہ دیکھو اب میرا تمہارا رشتہ ختم، اب میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے نمبر بدل دیا، جس نمبر سے میں تمہیں فون کر رہا ہوں یہ میرا نیا نمبر ہے، خبردار اس پر فون مت کرنا. تو پھر وہ معشوقہ بھی بولے گی ٹھیک ہے، اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو تو مجھے اللہ والی نہیں بناؤ گے، تو تم یوں کرو، تم دین سیکھو اور ٹیلی فون پر مجھے بھی دین سکھا دیا کرو، تاکہ میں بھی اللہ والا بنوں، میں بھی اللہ والی بنوں، تو بھی اللہ والا بن، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو میرے دوستو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ والا بننے کے بہانے سے دونوں گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، نبی کا مقام قرب کیسا ہوتا ہے، نبی کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہوتا ہے، لیکن باوجود اس قرب کے، باوجود اس تعلق کے، آپ نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی بلکہ وہاں سے بھاگے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے فرما دیا کہ موقع گناہ کو، موقع فرار کو اگر تم نے موقع قرار بنایا، موقع فرار کو تم نے اگر موقع قرار بنایا تو گناہ سے بچ نہیں سکو گے. اب یہاں حکم ہے، فرار کا حکم ہے، اب یہاں تسبیح مت پڑھو، یہاں دعا مت مانگو، یہاں سجدے میں مت گرو، بلکہ بھاگو اور بھاگتے بھاگتے اللہ سے دعا مانگو. گناہ کے موقع پر ٹھہرنا یہ اپنے کو گناہ میں ملوث کرنا ہے، اس لیے بھاگے وہاں سے، لازمی ہے. اس لیے ہجرت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ بستی، وہ جگہ جہاں اس سے گناہ ہوتے ہو، گناہ نہ چھوٹتے ہو، تو اس یا گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی ہجرت ضروری ہے کہ ایسی بستی میں جائے جہاں اس کے دین کی، اس کی نیکیوں کی، اس کی اولاد کی حفاظت ہو، یہ بھی ہجرت ضروری ہے جناب. المہاجر من ہجر الی الصوم، کہ مہاجر اصلی وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرے، ہے ضروری کہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، ہے ضروری کہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، اصلی ہجرت نہیں صرف ترک وطن، ہے ضروری کہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، اصلی ہجرت نہیں صرف ترک وطن، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، کاش مدینے میں ہوتا میرا وطن، شہر محبوب ہو جہاں بھی کہیں، شہر محبوب ہو جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. میرے پیارے شیخ اور مرشد کے اشعار ہیں. تو میرے دوستو اب وہ معشوقوں کو یہ نہ کہے ٹیلی فون کر کے کہ اچھا چلو اب یوں کریں گے، اب کوئی پرانی بات نہیں، ربیع الاول آ رہا ہے تو کیا تمہیں جشن ولادت کی مبارکباد بھی نہیں دوں گی، شعبان آ جائے گی تو شعبان کے جو 15 تاریخ ہے، کس کیا بولتے ہیں، شب برات بولتے ہیں، معروف ہے شب برات، معروف ہے. اس نے کہا کہ ایک معشوقہ نے اپنی عاشقہ، اپنے عاشق کو ایس ایم ایس بھیجا، اور ایس ایم ایس کیا تھا کہ آج کی رات بڑی مبارک بات، مبارک رات ہے، آج میں اور تم دونوں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور اللہ اس کے نیک بن جائیں اور ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو، اور دونوں نامحرم ہیں. یہ عالم ہے میرے دوستو. اب یہ عشق کیا ہوا، اب یہ عشق شرعی عشق کہلائے گا، نیک فرما بردار بن رہے، اب اس کا نام شرعی عشق رکھ دیا. کیوں؟ اب وہ جناب نیک اور دیندار بن گئے، صحبت میں آ کر داڑھی رکھ لی، شلوار ٹکڑوں سے اوپر کر لی، اور وہ لڑکی اس کو دین سکھائے وہ بھی برکے میں آ گئی، اب بالکل توبہ توبہ، خبر بغیر پردے کے نہیں، اب اس کو موٹر سائیکل پر پردے پر بٹھا کے لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ اب تو نیک ہو گئے جناب، نیک. تو میرے پیارے دوستو
حضرت یوسف علیہ السلام ٹھہرے نہیں, بھاگے. یہ اللہ کا حکم ہے, ففروا الی اللہ. اور میرے مرشد نے فرمایا بھاگو گے تو تم بعد میں بھی. فرمایا بھاگنے کے دو طریقے ہیں, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم بھاگے نہیں, لیکن وہ لڑکا جس کو جو تمہاری نظر میں بہت حسین ہے, اور وہ لڑکی جس کو دیکھ کر تم پاگل بن رہے ہو, اپنی تسبیح کو جیب میں رکھ لیتے ہو, یہ لڑکا اور یہ لڑکی ایک دن بڈھا اور بڈھی ہوں گے. اور کیا عالم ہوگا کہ کمر جھکے مثلے کمانی ہوئی, کمر جھکے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, اور ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. یہ عالم آئے گا, یہ منظر ہوگا. فرمایا کہ جب لڑکا نانا دادا بن جائے گا, لڑکی نانی دادی بن جائے گی, تب بھی تم بھاگو گے. اب نانی اما کو تم ظاہر باتیں گنڈیری تو نہیں پیش کرو گے, اب نانی اما کو گنڈیری دو گے بھی تو کیا کہے گی, بیٹا میرے منہ میں تو جانتی نہیں ہے, اب تو میں تمہاری گنڈیری چوس بھی نہیں سکتی. کہ اچھا چلو آپ گنڈیری نہیں چوس سکتی تو آپ کو میں لالی پاپ دے دیتا ہوں, وہ چوس لیجیے. ارے بیٹا مجھے تو شوگر بھی ہے. تو میرے دوستو, جن کی شکلیں بگڑنے والی ہیں, ایک دن ان کے بڑھاپے سے ہم لوگ بھاگیں گے نا. اور یہ فرار وہ فرار ہے کہ جس میں کافر, یہودی, نصرانی, ہندو بھی شریک ہے, یعنی بڈھے اور بڈھی سے کافر بھی بھاگتا ہے. اگر مسلمان نے اس کے بڑھاپے سے فرار اختیار کیا تو پھر کافر اور مسلمان کا فرق کیا رہا؟ اس فرار کا کیا نام ہے؟ اس فرار کا نام ہے فرار طبعی, طبیعت کا فرار. کیونکہ طبیعت نہیں چاہتی کہ میں بڈھے اور بڈھی کو دیکھوں, ایسا ہی ہے نا بھائی. لیکن فرمایا اللہ کے عاشقوں کا فرار کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے عاشقوں کے فرار کا نام ہے فرار شرعی, یعنی طبیعت کی رغبت ہے کہ میں اس لڑکے کو دیکھوں, طبیعت کی رغبت ہے کہ میں اس عورت کو دیکھوں, طبیعت کی رغبت ہے کہ میں اپنے رشتے دار کو مرنڈا خود پیش کروں اور اس کو گنے کا جوس پلاؤں موٹا پائپ لگا کر, اس کی رغبت ہے. لیکن اللہ کا جو حکم ہے کہ کسی نامحرم کو مت دیکھنا, کسی لڑکے کو نہیں دیکھنا, تو وہ اللہ تعالی کے حکم پر عمل کر کے اپنی طبیعت کے خلاف کرتا ہے تو ان اور وہاں پہ بھاگتا ہے. اس فرار کا نام ہے فرار شرعی, اور یہ فرار اللہ کے ہاں مقبول ہے, محمود ہے, مطلوب ہے. فرار تو دونوں ہے نا بھائی, بعد میں بھی بھاگنا پڑے گا. اگر آج اللہ کے حکم کی فرما برداری کر کے حسینوں سے نظر بچا کر ہم فرار اختیار کر لیں تو اس فرار پر اللہ کا پیار ملے گا اور اس فرار پر جوتے پڑیں گے. دیکھیں نا, حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمتہ اللہ سے ایک شخص نے کہا, حضرت جب میں نظر بچاتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے. پوچھا حضرت کتنی دیر؟ کہا حضرت 3 منٹ. فرمایا اچھا بتاؤ جب نظر ڈالتے ہو تب تکلیف ہوتی ہے؟ جی حضرت تب بھی ہوتی ہے. پوچھا کتنی دیر؟ کہا حضرت 3 دن. اس کی شکل یاد آتی رہتی ہے اور ایک کاش وہ مل جاتی. 3 دن کی تکلیف ہے نا. فرمایا ایک تکلیف ہے 3 منٹ کی, ایک تکلیف ہے 3 دن کی. فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے, عقل مندی کا تقاضا کیا ہے, 3 منٹ کی تکلیف منظور کرو گے یا 3 دن کی؟ تکلیف تو ہوگی نا بھائی. حدیث شریف میں آتا ہے جب 2 مصیبتیں آ رہی ہوں اگر کسی وجہ سے تو ہلکی مصیبت پر اختیار کر لو. میرے مرشد کا جملہ ہے, فرمایا اگر کوئی ڈاکو آتا ہے تم پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے مال دے دو, تو میرے مرشد فرماتے ہیں مال دے کر جان بچا لو, کیونکہ جان رہے گی مال پھر آ جائے گا. اور فرمایا کہ جب موقع آئے جان اور ایمان کا کہ ایمان جائے گا جان بچ جائے گی, فرمایا کہ یہی اللہ کے عاشقوں کی سیوا ہے, جان دے دو ایمان بچا لو. چونکہ جب تمہاری جان بچے گی مال آ جائے گا, لیکن اگر ایمان چلا گیا جان بچ جائے گی پھر کام نہیں بنے گا. اور اگر جان چلی جائے ایمان بچ جائے, میرے دوستو یہ سودا بڑا عظیم الشان سودا ہے. کیا جملہ ہے دیکھیے حضرت کا, فرمایا کہ جان اور مال میں ہو تو مال دے دو, جان بچا لو مال پھر آ جائے گا. مال کا کیا ہے؟ اور جان اور ایمان کا معاملہ ہو تو ایمان مت دینا، جان دے دینا، کیونکہ جان تو جانی ہے، جان تو جانی ہے، اگر ایمان چلا گیا تو اس کا آنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، پھر اس کا آنا ہو سکتا ہے وہ نہ آئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جان تو جانی ہے، ایمان بچا لو، ایمان تو وہ پھر حضرت نے پوچھا، دونوں تکلیف ہے نا، 3 منٹ کی تکلیف اور 3 دن کی تکلیف، عقل مندی کا تقاضا کیا ہے، 3 منٹ کی تکلیف گوارا کر لے، 3 دن کی تکلیف میں تڑپنا، اور فرمایا میرے پیارے شیخ اور مرشد نے کہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو 3 منٹ کی تکلیف ہے نا، اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، کیوں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو رہا ہے، اور جو 3 دن کی تکلیف ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت فرما جو بد نظری کرتا ہے، جو لڑکوں کو دیکھتا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، سڑک پر چلنے والی عورتوں کو دیکھتا ہے، کالج کی لڑکیوں کو دیکھتا ہے، اسکول کی لڑکیوں کو دیکھتا ہے، ان پر لعنت فرما، اور جو عورتیں اور لڑکے اپنے کو پیش کریں ان پر بھی لعنت ہو، تو جو نظر بچائے گا اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی اور ہماری نجات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی، اور جو نظر نہیں بچائے گا اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، اور لعنت کے کیا معنی، لعنت کے معنی 5 انگلیاں نہیں ہیں، لعنت کے معنی یہ 5 انگلیاں دکھانا نہیں ہے، بلکہ لعنت کے معنی ہے البعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری، فیصلہ ہمارے اختیار میں، نہ تکلیف تو دونوں صورتوں میں نا، ایک تکلیف پر اللہ کا پیار مل رہا ہے اور ایک تکلیف پر لعنت مل رہی ہے، تو میرے پیارے دوستو اس عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن اس گناہ کی بستی میں ٹھہر مت، اقرار کیا تھا کذا و کذا، فلاں بستی میں جا، وہ بستی اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں اللہ تعالی کے نیک بندے رہتے ہیں، اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس بستی کا نام تھا نصارہ بالصاد، صحیح بات ادا کیا جناب، جو قاری بیٹھا ہے نا، قاری صاحب بیٹھے کہتے جی ٹھیک ہے لیکن صاد ٹھیک نہیں بولا، تو اس بستی کا نام تھا کیا، نصارہ، اور جس بستی میں وہ رہتا تھا گناہگاروں کی بستی، اس کا نام تھا فجارہ، یہ علامہ ابن حضرت قاضی فتح الباری میں لکھی ہے، یہ وہ اس نے اس عالم کی بات مانی کہ اس نیکوں کی بستی میں جا کر معافی مانگو، یہ مضمون کس چیز پر چل رہا ہے کہ جس زمین پر اللہ والے رہتے ہیں اس زمین کی کیا قیمت ہوتی ہے، یہ اس پر مضمون ہے نا، بزرگ نے کیا فرمایا، کر یہ تھا کدا و کدا، اس بستی میں جا اور وہاں جا کر معافی مانگ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ چلا کچھ رستہ طے کیا، فأدركه الموت، اس کو موت نے آ لیا، موت کی رسی سے وہ گرا، اور گرتے گرتے اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ایک محبت کی ادا دکھا دی بس، اور وہ محبت کی ادا یہ تھی کہ اس نے اپنے سینے کو نحو صدرہ، اپنے سینے کو اس بستی کی طرف ذرا سا کھسکا دیا، صرف اتنی سی ادا سکھا دی، اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے جنت میں لے جانے کے لیے، اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے جہنم میں لے جانے کے لیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی گنہگار کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے فرشتے آتے ہیں اور جہنم سے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، جو ان جائے بدبودار سڑا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی شکل جو ہوتی ہے خوفناک ہوتی ہے، جس کو دیکھتے اس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے وفادار فرما بردار اور عاشقوں کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جنت سے فرشتے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، اور وہ انتہائی حسین اور جمیل اور خوبصورت ہوتا ہے، اور ان کو دیکھتے ہی وہ مست ہو جاتا ہے اور بے زبان یہی عالم ہو جاتا ہے کیا، اللہم انی اسألک شوقا الی لقائک، کہ اللہ میں تیرے ملاقات کی طلب تجھ سے مانگتا ہوں، شوق کا ترجمہ علامہ شاہ فضل رحمان صاحب گنج برادہ آبادی رحمۃ اللہ نے طلب فرمایا، شوق کا ترجمہ طلب، کیسا عاشقانہ ترجمہ ہے نا، اس لیے فرماتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ فرماتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی فرماتے تھے، میرے شیخ حسن ہے کیا، اللہ پیار کرے محمد صاحب کا اور سلامت رکھے ان کو، اللہ پیار کرے محمد صاحب کا اور سلامت رکھے ان کو، یہ ترجمہ حضرت فرماتے تھے. اب دونوں فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتوں نے کہا میں لینے آئے. میں جی کیوں بھائی، اور کی گل ہے، تھوڑا سا اثر تو آئے گا نا بھائی، اور پنجاب کی پانی پی رہا ہوں کئی دن سے، کھانا بھی کھا رہا ہوں. خیر انہوں نے کہا گل یہ ہے، زیادہ پنجابی نہیں آئے گی بھائی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے توبہ کے ارادے سے چلا تھا، توبہ کرنے کے لیے چلا تھا، اس لیے ہم اس کو لینے کے لیے آئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا تمہاری بات درست ہے، ٹھیک ہے، توبہ کے ارادے سے چلا تھا، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن توبہ کی تو نہیں تھی. اب دونوں میں مخاصمہ، دونوں ایک دوسرے سے بحث چلنے لگی. فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرایا جائے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دربار میں یہ بات پیش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو بھائی ایک کام کر لو، جہاں سے چلا تھا اور جہاں انتقال ہوا، اور جہاں انتقال چلا ہوا جہاں جانا تھا، دونوں زمین کی پیمائش کر لو، ناپ لو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتے گئے، فجرا جو گناہ کی بستی تھی وہاں سے جہاں انتقال ہوا اس کی پیمائش، اور نصرا جہاں جانا تھا وہاں سے انتقال کی پیمائش کرنے لگے. ادھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فرمایا کہ زمین اللہ والوں کی قریب تھی، تقربی قریب ہو جا کہ تجھ پہ اہل تقرب رہے. اور اس زمین کو فرمایا تباعدی دور ہو جا کہ تجھ پر اہل بعد رہتے ہیں. اور جب پیمائش کی گئی تو وہ زمین اللہ والوں کی بستی والی جو زمین تھی وہ قریب نکلی. بس کیا ہوا، فغفر اللہ لا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، بخشش فرما دی. صرف کس بات پر، اہل تقرب کی قربت پر. ابھی وہ شخص اس اہل قربت کی بسی میں گیا نہیں تھا، صرف قربت کے حال تھا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی اللہ والے سے لیے اللہ والے سے صرف اللہ کے لیے ملاقات کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور یصلون علیہ، اور راستے پر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں راستے بھر. اور جب اس سے ملاقات کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یقولون انہ وفل فیک ای لاجرک فتلو، اے اللہ یہ بندہ آپ کے خاطر سے، آپ کے اس بندے سے مل رہا ہے، بس اس کو اپنا بنا لیجیے. تو میرے دوستو اللہ والوں کی قیمت اتنی کہ ان سے صرف ملاقات کے لیے جو شخص گھر سے نکلے صرف ملاقات کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر فرما رہے ہیں. اور جس اہل تقرب جس بستی کی قیمت اتنی صرف قربت پر یہ عالم ہو رہا ہے کہ 100 قتل کا مجرم بغیر قصاص بغیر دیت بغیر معافی کے جنت میں جا رہا ہے. صرف قربت کی جاتے، اگر وہ ظالم اس بستی میں جاتا تو کیا حال ہوتا. لیکن اب یہاں کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات بھی بڑے لذیذ اور مزیدار ہیں. جب سوالات لذیذ ہوں گے تو جواب کیسے لذیذ ہوں گے. اب وہ سوالات سنیے، میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ عجیب، کہ ایک طرف تو فرما رہے ہیں کہ زمین کو ناپو، دونوں زمین کی پیمائش کرو، اور دوسری طرف چپکے سے ایک زمین کو فرما رہے تقربی قریب ہو جا، اور اس سے فرما رہے تباعدی دور ہو جا. فرمائے یہ کیا عجیب معاملہ. علامہ طیبی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے یہ سوال قائم کیے، ملا نقاری نے مرقات میں، علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں اس کو نقل کیا، اور میں نقل کر رہا ہوں اپنے مرشد کا سنا ہوا. اب کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک طرف فرما رہے پیمائش اور دوسری طرف پیچھے سے. اس کا نام کیا ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. یہ تو میں نے ابھی اردو میں کہا،
حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. یعنی جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتا ہے بس اس کو حسین بنانے کا انتظام خود کرتے ہیں. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی وہ محبت جو بندوں سے فرماتے ہیں اس محبت کو دکھا دیتے ہیں. اب ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں, اس کا کیا نام ہے؟ فرماتے ہیں اس کا نام ہے ہادا فضل فی صورت عدل. فرماتے ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جو صورتاً عدل تھا, حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. یعنی پیمائش کا حکم یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کو تقاضا تھا, عدل کا تقاضا تھا, اور زمین کو قریب اور دور کرنا یہ اللہ, اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل کار فرما تھا تاکہ فرشتے کہہ نہ سکے کہ صاحب یہ کیا ہے, وہاں تو ان کو کہا تم ناپو یہ عدل ہے, اور یہاں چپکے سے زمین کو حکم دے رہے ہیں, اللہ اللہ زمین کو حکم دے رہے ہیں کہ تو قریب ہو جا تو دور ہو جا. تو اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے عدل بصورت فضل. فضل بصورت عدل, اس کا کیا نام ہے؟ فضل بصورت عدل. کام تو فضل ہے لیکن عدل کی صورت میں پیش کر دیا. ایک سوال ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا, سوال لذیذ, جواب اس سے زیادہ لذیذ. اب دوسرا سنیے, دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. فرماتے ہیں سوال کریں, فرماتے ہیں اللہ جزائے خیر دے ہمارے محدثین کو, فقہا کو, اور شارحین کو, ہمارے بڑوں کو, کہ کیسی پیاری کیسی پیاری چیزیں بتاتی. اب دوسرا سوال, دوسرا سوال یہ ہے کہ 100 قتل کا مجرم جس نے توبہ نہیں کی, جس نے معافی نہیں مانگی, جس نے دیت نہیں دی, جس نے قصاص نہیں کروایا, یہ شخص کو اللہ تعالی نے کیسے معاف کر دیا؟ اب اس کا جواب سنیے, سوال عجیب. اور پھر حقوق اللہ میں سے نہیں تھا, حقوق العباد میں سے تھا. پورا حقوق اللہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد ہی معاف فرما دے تو اس میں بھی کوئی تعجب نہیں ہے. وہ کہتا ہے سنیے, فرما لیتے ہیں ان اللہ تعالی اذا قبل توبته, کہ جس وقت اللہ تعالی اپنے کسی بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں, ورضی عن عبده, اور اپنے جس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں, ارضا عنہ خصومہ, تو اللہ تعالی اس کے جتنے حقوق ہوتے ہیں ان حقوق اہل حقوق کو راضی کرنا اللہ تعالی اپنے ذمے لے لیتا ہے. یعنی اس کی نیت جو تھی توبہ کی کہ اب میں راضی کروں گا, لہذا موقع نہیں ملا. اس لیے مسئلہ کیا بتایا بزرگوں نے, فرمایا اگر کوئی آدمی قرضہ لیتا ہے, قرضہ اس کی نیت ہے قرضہ دینے کی, کوشش کر رہا ہے, تھوڑا تھوڑا دیتا بھی ہے, لیکن وہ بیچارہ اپنا قرضہ پورا نہیں دے سکا, انتقال ہو گیا, تو بزرگوں نے کیا فرمایا, علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے قرضہ ادا کریں گے, اور اس کے جو اہل حقوق کو راضی اللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ نیت ہو اور دینے کی فکر کر رہا ہو. ایسا نہیں ہے وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. یہ تو محاورہ ہمارے بڑے مدد سے کہہ دیتا ہے, وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. اس میں ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے, آپ کے یہاں کا تو خیر مجھے رواج معلوم نہیں ہے کیا طریقہ کار ہے, میں اپنے کراچی کی بات سے مثال سمجھا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے ہو, واللہ عالم مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب شادی ہوتی ہے یا ولیمہ ہوتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ کھانا 10 بجے دیا جائے گا. آپ اس سے پوچھیں بھائی آپ نے لکھا ہے 10 بجے کھانا, تو کیا واقعی 10 بجے کھانا ہوگا؟ تو کہتا ہے نہیں, کھانا تو 12 بجے ہوگا. پہلے کون آتا ہے, ہمارا ارادہ ہے 12 بجے کھانا دیں گے. تو میرے دوستو, جس نے 10 بجے کا وقت کارڈ پر لکھا اور اس کی نیت ہے کہ میں 12 بجے کھانا دوں گا, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, اس پر اس کو گناہ ملے گا. اب آپ کیا شاید ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم اللہ عالم, لیکن 10 بجے کا اگر لکھا تو ٹھیک 10 بجے کھانا دینا ہے اس کو. ہاں اگر یہ مجبوری ہو گئی کہ کھانا آنے میں کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی, اس نے پورا اہتمام کیا ہے, کوشش کی ہے, گاڑی آ رہی ہے وہ پنکچر ہو گئی, حالات بلاک ہو گئے, جیسے ہم بہاری آج آ رہے تھے تو گندم والوں کے جو گودام ہے انہوں نے کچھ ہڑتال کی تھی, سڑک بند کر دی تھی,
تو ہمیں واپس جا کر پھر گھوم کے آنا پڑا. تو لہٰذا ایسی اگر صورت ہو جائے اور اس میں تاخیر ہو جائے تو یہ معافی ہے, کیوں اس کی نیت ہے. اور جس کی نیت ہی نہیں ہے یہ گنہگار ہے, یہ شخص اس کے ذمے توبہ واجب ہے. اور جس کی نیت ہے کہ میں 10 بجے دوں گا اگر کسی تاخیر ہو جائے تو اس کو معافی ہے. اب سمجھ میں آ گیا نا یہ مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ نے 100 فضل کے مجرم کو معاف کر دیا. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ 100 قتل کے مجرم کو اس کی صدق نیت کی وجہ سے معاف فرما دیں گے تو ہمارے گناہ 100 قتل جتنے تو نہیں ہے. تو ہمارے گناہ کو معاف کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے. اور پھر میرے شیخ نے ایک بات اور فرمائی, فرمائے کہ اگر انسان سے گناہ ہو, یہ تعجب کی بات نہیں ہے. جملہ غور سے سنیے گا لیکن پورا بھی سنیے گا, کیونکہ آدھا جملہ سنیں گے تو پھر مطلب پورا نہیں ہوگا. کیا فرمایا کہ اگر کسی انسان سے مسلمان سے گناہ ہوتا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. فرمایا تعجب کی بات یہ ہے گناہ کر کے اللہ سے معافی نہ مانگے. گناہ ہو جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے. انسان ہے, پھسل جائے گا, گر جائے گا, ہمت کوشش کرے گا لیکن پھسل جائے گا. فرمایا یہ تعجب کی بات نہیں ہے, تعجب یہ ہے کہ مسلمان گناہ کر کے اللہ سے معافی نہ مانگے. یہ بہت تعجب کی بات ہے. یہ کیسا بندہ ہے, یعنی گٹر میں گرنا یہ تعجب نہیں ہے نا, گر جائے گا لیکن گٹر سے نکلتا نہیں ہے. کہتے جی واہ کیا لینڈ ہے اندر, تو کیسے کہتے جہاز لینڈ کر رہے ہیں اندر, اور کیا زبردست یہاں تو کیبل کے کیسے پروگرام چل رہے ہیں, کیسے کیسے فلمی اداکاروں کے ڈانس ہیں, کیسے کیسے جو ہے وہ عورتوں کے مزے آ رہے ہیں, واہ 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 کیا وجہ. وہ نکلتا نہیں ہے باہر, غسل نہیں کرتا. تو فرما دے یہ تعجب ہے کہ نہیں بھائی, گٹر میں انسان گر جائے گا لیکن فوراً نکل کر کپڑے بدلتا ہے, غسل کرتا ہے, خوشبو لگا کر پھر مسجد میں آتا ہے. تو بس کسی طرح سے اگر گناہ ہوتا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے, لیکن گناہ کر کے معافی نہ مانگنا یہ تعجب کی بات ہے. البتہ اتنا فرمایا کہ توبہ کے سہارے پر معافی مانگنا یہ بھی ہمارا سب ہے. یعنی ہم توبہ کر لیں گے, یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی لاہور گیا, لاہور سے آ رہا تھا تو اس کو ایک کریم نظر آئی اور ایک شخص نے کہا یہ بہترین کریم ہے, کوئی جلا ہوا ہو اس جلے کو یہ اچھا کر دیتی ہے کریم, کاٹے ہوئے کو اچھا کر دی ہے. جل گیا برنول لگائیے, کٹ گیا برنول لگائیے, جلے کو کاٹے کو اچھا کر دیتی ہے. وہ کریم لے کر آیا اور آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے ایک گارنٹی ہے کہ یہ جلے اور کاٹے کو اچھا کر دیتی ہے, ذرا تو اپنی انگلی آگ بٹا. تو بیوی کیا بولے گی, میں اتنی بدھو نہیں ہوں, میں ہی رہ گئی ہوں, تو اپنی بھوک ڈال. جب پکا وعدہ اللہ کی قسمیں بالکل صحیح ہو جائے گی انگلی. کہ ٹھیک ہے تجھے اتنی قسم پر اعتبار ہے تو اپنی انگلی ٹھیک کروا لے. تو میرے دوستو اگر کوئی ایسی کریم ہو کہ جس کے لگانے سے کٹا اور جلا اچھا ہو جائے گا تو اس کی اس بات کے سہارے پر کوئی اپنی انگلی کو کاٹے گا یا جلائے گا؟ تو پتا یہ چلا کہ وہ کریم ایمرجنسی کے لیے ہے. تو میرے دوستو توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا یہ حماقت اور بے وقوفی کی نشانی ہے. دراصل توبہ ایمرجنسی کے لیے ہے کہ گناہ سے بچنے کی ہمت استعمال کرتے کرتے گناہ ہو گیا, اب توبہ کرو. سمجھ میں آ گئی نا بھائی میرے وقت؟ تو میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ والوں کی کیا قیمت ہے. اس لیے فرمایا کہ جب کبھی گناہ سے توبہ کرنی ہو تو ایسی جگہ توبہ کرو کہ جہاں پر اللہ والے بستے ہوں, تو وہاں توبہ قبول ہوگی. بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے. کیونکہ بعض لوگ شکایت کرتے نا کہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں پھر توبہ پر قائم نہیں رہتے, استقامت نہیں ملتی. تو پتا چلا کہ اہل اللہ کی صحبت, یہ بخاری شریف کی حدیث, یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے کہ اہل اللہ کی جو صحبت ہے, اہل اللہ جس زمین پر بستے ہیں وہاں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول بھی ہوگی اور ان کو استقامت بھی ملے گی. اب آگے چلتے ہیں. برکت والی ذات بیدہ الملک, اس کے قبضے قدرت میں ملک ہے, اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں سے مالک ہے. تو یہ کیا مراد ہے؟ قدرت. جیسے ہم ہاتھ سے طاقت کا مظاہرہ ہاتھ سے کرتے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں با چھڑا, تو وہ کیا کہتی ہے ماشاءاللہ چھٹ میری با. تو ہاتھ سے ہم دیکھو نا کرتے ہیں پنجہ لڑاتے ہیں, کیوں؟ قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں, طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ جو تم ملک کو الف الملک کا اسلام استغراق کا ہے, یعنی تمام ملک دنیا میں جتنی 200 سلطنتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں. جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے, جس کو چاہتا ہے تخت پر بٹھاتا ہے, جس کو چاہتا ہے تختے پر بٹھاتا ہے, چڑھا دیتا ہے. اس پر ایک واقعہ سنا میرے شیخ نے, فرمایا کہ ایک فقیر تھا, وہ کشکول لے کر نکلا, اللہ کے نام پر بھیک دے دو. بھیک مانگتے مانگتے صبح کا وقت تھا, بھیک مانگتے مانگتے ایک شہر کے دروازے پر پہنچا. جیسے ہی شہر کے دروازے پر پہنچا وہاں پر سی آئی ڈی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, جھٹ سے پکڑ لیا. اب جو اس کو پکڑا تو اس نے کہا, بھائی خیریت کیا بات ہے کہ کیوں آپ نے مجھ کو پکڑا, میں نے کیا جرم کیا؟ بھیک ہی مانگی ہے, اگر بھیک مانگنا اتنا بڑا جرم ہے تو اتنے بڑے بڑے لوگ بھی تو بھیک مانگتے ہیں, اتنے ملک والے بھی بھیک مانگتے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے, صرف میرا ہی جرم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, خاموش. اس کو گاڑی میں ڈالا, گاڑی میں بٹھا کر شاہی محل لے گئے. شاہی محل میں لے جا کر حمام میں لے گئے, باتھ روم غسل خانے میں. لیکن بھائی ایک بات یاد آ گئی, دو باتیں پیش کرنی ہے غسل خانے سے. نمبر ایک مسئلہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے یعنی منہ کر کے پیشاب کرنا یہ منع ہے, جانا جانا یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے. اس مسئلے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس طرح منہ کر کے پیشاب کرنا منع ہے اسی طرح سے پیٹ کر کے بھی پیشاب کرنا منع ہے. نہ قبلے کی طرف منہ ہوگا نہ قبلے کی طرف پیٹ ہوگی. جیسے ہمارے مغرب میں قبلہ ہے تو شمالن جنوبن بیٹھے, اس طرح بیٹھے. اور جس طرح سے پیشاب کرنا منع ہے اسی طرح سے نہانا بھی منع ہے. لہذا ہم اپنے باتھ روموں کو بلڈر کے بھروسے پر نہ رکھیں کہ جی بلڈر نے ہمارا باتھ روم, کانٹریکٹر نے, ٹھیکے دار نے, فلیٹ والوں نے ہمارا باتھ روم ایسا بنا دیا, اب کیا کریں؟ اگر اس نے ایسا بنا دیا ہمارے ذمہ ہے ہم اس کو توڑ کر درست کریں. اتنا پیسہ جو صرف مسئلے پر عمل کرنے پر خرچ ہوگا اس پیسے پر اجر ثواب ملے گا, چاہے لیٹرین میں سوال ہو رہا ہے. کیوں سمجھ آئے نا؟ اور اسی طرح سے کھڑے ہو کر نہانے کو بھی منع کیا ہے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کھڑے ہو کر نہانے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے, بیماریاں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں. کس سے؟ کھڑے ہو کر نہانے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے, بیماریاں آتی ہیں, رزق میں تنگی آتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری تنگیوں میں یہ بھی چیز شامل ہے, کیونکہ آج کل تو باتھ روم ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جی چاہتا ہے باتھ روم میں زندگی گزارو, کبھی کبھی وقت گزارنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے جایا کرو. یعنی اتنے بڑے باتھ روم ہوتے ہیں کہ وہاں کرکٹ بھی کھیلی جا سکتی ہے, کیونکہ وہاں بیڈ بھی بناتے ہیں نا, بیڈ بھی ہوتا ہے باتھ روم میں. اس بیڈ کا کیا نام ہے؟ باتھ ٹب. پورا بیڈ ہے, لیٹ جائے آرام سے. اس لیے تو انگریز بڑے مزے کا کام کرتے ہیں. انگریز کیا مزہ لیتے ہیں؟ انگریز جب لیٹرین میں جاتے ہیں تو وہ پانی استعمال نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو سینیٹری کا پانی ہے اس پر میٹر لگا ہوتا ہے, اور وہ میٹر سے جتنا پانی زیادہ جائے گا میٹر اتنا زیادہ چلے گا, ان کو پیسے اتنے زیادہ دینے پڑیں گے. جس طرح ہمارا بجلی کا میٹر ہے, لیکن ہم لوگ تو بہت ہوشیار ہیں کہ بجلی کے میٹر میں میٹر سے تار ایک الگ گھسا کے لگا دیتے ہیں, لہٰذا میٹر ایئر کنڈیشن چلتا رہتا ہے اور میٹر آہستہ آہستہ کچرے کی رفتار سے چلتا رہتا ہے. ہم لوگ تو بہت ہوشیار ہیں. اور یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم بہت تاجر گزار بھی ہیں اور ہم جو نیک بھی ہیں, لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, اس میں بھی بجلی چوری کی لے لی. مفتی حضرات پتہ کیا فرماتے ہیں کہ اور گناہ تو ایسے ہیں کہ ایک آدمی سے معافی مانگو معاف ہو جائے گا, یہ بجلی چرانے کا گناہ ایسا ہے کہ پوری پاکستان کی قوم سے معافی مانگنی پڑے گی. اس لیے دین کا کام تھوڑا کر لے لیکن اصول کے مطابق کریں. اصلاح کے اصول ایک کام نہ کریں. ہماری مسجد میں پانی کی تنگی تھی, تو معلومات کی تو تقریباً یہ آج سے 6-7 سال پہلے 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا تھا. ایک بات سے میں نے بات کی, میں نے کہا کہ وہ انہوں نے ان کو بھی معلوم تھا, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کنیکشن لگوا دیتا ہوں. میں نے کہا جی بہت اچھا, خوشی کی بات ہے, کیونکہ ماشاءاللہ لوگوں کا ذوق ہوتا ہے کہ مسجد کی ضروریات پر مال خرچ کرنا اور وہ کرنا ہے کہ جی کام وہ ہمیں بتا دیں ہم کروا دیں گے, اور ماشاءاللہ اچھا ذوق ہے اور ہر علاقے میں ہوتا ہے ماشاءاللہ, انسان اپنی حیثیت کے موافق کام کرواتا ہے. انہوں نے کہا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ, میں نے پوچھا آپ کریں گے کیسے, کیونکہ 1.5 لاکھ روپے خرچہ اچھا خاصا چلیں گے, بہت آسان ہے, ہو جائے گا. کہ کیسے, کیا میں پائپ لے آؤں گا, پائپ بچھا لیں گے, اور وہ جو بات ہمارے سڑک ہے تقریباً 300 فٹ کے قریب وہ مین لائن جا رہی ہے, کیا وہاں میں وہ جو لائن مین ہے اس کو 500,000 روپے دوں گا, مسجد کا معاملہ ہے, کنیکشن لگا دے گا اور پانی آنا شروع ہو جائے گا. میں نے کہا بڑا اچھا, میں نے کہا آپ کی ترکیب تو بہت اعلیٰ ہے, بڑی زبردست ترکیب ہے. میں نے کہا پانی کا کنیکشن لگ جائے گا, وہ لائن میں 500,000 روپے جیب میں بھی لگے گا اور پائپ بھی بچ جائے گا, وہ پانی بھی آئے گا, ہم اس سے نہائیں گے بھی, پھر کوئی بات ہوگی کل جوتے تم بھی ہمیں مارو گے, ہمیں جوتے تم ہی مارو گے کیونکہ کنیکشن تم نے لگایا, ہم نے جس دن خلاف اصول کام کیا جوتے تم ہی لگاؤ گے, جب تک ہم اصول کے مطابق کام کرتے رہیں گے کوئی مقتدی کہہ نہیں سکے گا, کوئی آدمی کہہ نہیں سکے گا, جس دن ہم اصول کے خلاف کام کریں گے ہر آدمی ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اس سے کام دین کا کرے, تھوڑا کرے, اصول سے کرے, جو ہمارے بزرگ اس میں برکت ہوگی, اس میں برکت ہوگی. تو اب وہ جو تھا غسل خانے پر بات مکمل ہوگی نا, ایک تو لیٹرین بتانا تھا, ایک نیا نہا کھڑے ہو کر نہانے کے متعلق بتانا تھا. ہاں انگریز والی بات چلے گی کہ انگریز کیا جتنا ہمارا بجلی کا میٹر ہوتا ہے, انگریز کیا سینیٹری کا, یعنی یورپ کے اکثر ممالک کے اندر سینیٹری کا باقاعدہ میٹر ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی سینیٹری کا بل آتا ہے لیکن کھلے کھاؤ بس, اور بقول ایک صاحب کے ننگے نہ ہو. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ پوچھا کیا حال ہے, کہہ رہا آج کل تو بیوی گھر پر نہیں ہے, کھلے کھاؤ ننگے نہ ہو والا معاملہ ہے. تو وہ جو ہے وہ جو میٹر, اب ہم جتنا پانی لائے بل ایک فکس بل آتا ہے کہ جتنے اتنا آپ کو دینا ہے, لیکن یورپ کے اندر یہ سسٹم ہے کہ جتنا پانی کا فلو ہوگا باقاعدہ میٹر لگا رہا ہے, اس حساب سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, لہٰذا وہ لوگ اسی لیے ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں, اور ٹیشو پیپر سے ظاہر بات ہے صفائی نہیں ہوتی بھائی, اب بڑا استنجا کیا صفائی ہوئی نہیں, تھوڑا سا تبرک لگا ہوا ہے وہاں پر, اب اس کے بعد وہ لیٹیں گے باتھ ٹب میں, وہ پانی بھرا, اب باتھ میں ٹب میں جو پانی ہے وہ تبرک سے مل کر ایک سولوشن تیار ہو رہا ہے, سولوشن وہ جو تیار ہو رہا ہے اب وہی سولوشن ناک میں بھی گھس رہا ہے, آنکھ میں بھی جا رہا ہے, کان میں بھی جا رہا ہے اور منہ میں بھی جا رہا ہے, اتنے گندے ہیں یہ لوگ. تو میرے پیارے دوستو, اب اس فقیر کو جو نہلایا, رگڑ رگڑ کر نہلانا شروع کیا, اس نے خیر نہیں بڑی خاص قسم کی کٹ لگنے والی ہے, کیونکہ اتنے سال سے نہایا نہیں تھا, میل جمع ہوا تھا, لگتا ہے یہ میل اتار کر پٹائی لگائیں گے. اور اس کے بعد اس کو نہلا کر خوشبو لگا کر شاہی لباس پہنا دیا. اس نے کہا یا اللہ خیر پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں. پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے. کیا بات یہ ہے, ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا, ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ کل جو شہر کے دروازے پر سب سے پہلے آئے گا ہم اسے اپنا بادشاہ بنائیں گے. تو کیا بات یہ ہے کہ تم سب سے پہلے آئے, آج تمہیں بادشاہ بنایا گیا ہے. اس نے کہا اچھا چلو یہ بات ہے. اب اس کو لے جا کر, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کو لے جا کر تخت پر بٹھا دیا. اب اس کے کہا حضور یہ فیصلے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں اس نے بالکل درست فیصلے کیے. 12 بجے کا وقت آیا, دو وزیر کو کہا ادھر آؤ, میری بغل میں ہاتھ دے کر مجھے شاہی محل لے کر چلو. پہلے وزیر حیران کہ 7 پشتوں کا فقیر فیصلے شاہی کر رہا ہے بالکل ایسے جیسے پہلے بادشاہ کرتا تھا, اور جب 12 بجے تو بغل میں ہاتھ دے کر جیسے میں نے پہلے بادشاہ کہتا تھا بغل میں ہاتھ دے کر شاہی اکرام سے تم ہمیں محل میں لے کر چلو. ارے اس نے یہ شاہی آداب کہاں سے سیکھے. انہوں نے کہا حضور آپ پرانے فقیر ہیں لیکن اب تو موجودہ بادشاہ ہیں, لیکن جان کی امان پاؤں ایک بات آپ سے پوچھوں کہ 7 پشتوں کے فقیر ہیں, آپ نے شاہی محل کا منہ دیکھنا تو دور کی بات, کبھی خواب میں بھی شاہی محل نہ دیکھا ہوگا. خواب بھی نہ دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے یہ فیصلے درست کیسے کیے؟ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر کے جو ہمارا بادشاہ جیسے بغل میں ہاتھ دلوا کر لے کر جاتا تھا، آپ نے یہ بغل میں ہاتھ ان کو کیسے یہ مشورہ دیا؟
تو وہ جو فقیر تھا اور اب پریزنٹ فارملی فقیر اور پریزنٹ بادشاہ، اس نے کہا کہ ارے بے وقوف، جو اللہ بادشاہت دیتا ہے وہ آداب شاہی بھی سکھاتا ہے. بس میرے مرشد فرماتے ہیں تم اللہ سے اس کی دوستی اور ولایت مانگو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور ولایت عطا فرمائے گا اس کو آداب ولایت بھی عطا فرمائے گا، اس کو آداب ولایت بھی عطا فرمائے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ کائنات کی ایک ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ، ارے بھیا آپ اپنی نگاہوں کا فیض دیجئے، دیکھتے رہیے، مقرر کو مضامین میں آمد ہوتی ہے، اگر تقریر بند کروانی ہے تو سر سر جھکار کے بیٹھ جاؤ، تقریر ختم ہو جائے گی. بہت آسان کام ہے، بہت کوئی مشکل نہیں ہے، فوراً بند ہو جائے گی کیونکہ مضامین ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مضامین آپ حضرات کی توجہ سے آتے ہیں. میں پہلے عرض کیا تھا میرے ذہن میں یہ مضمون، میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ مضمون میرے ذہن میں نہیں تھا جو میں پیش کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک اور مضمون تھا جو میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ مضمون میں نے چھیڑا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون دیا، یہ آپ حضرات کی جو نگاہ اور توجہ ہے یہ اس کا فیض ہے. زیادہ سر جھکا دیں مضمون بند ہو جائے گا، ختم، نماز پڑھیں گے، اللہ اللہ خیر سے اللہ، میں ملتان کو روانہ ہو جاؤں گا. لیکن آپ کی نگاہوں سے فیض ملے گا اور مضمون کی آمد ہوگی، اور پھر آپ کی محبت بھری نگاہیں، یہی میرے لیے بڑی قیمت ہے. جو میں سفر کر کے آیا اس کی تھکاوٹ، اس کی تھکاوٹ کیا ہے؟ وہ آپ کی محبت بھری نگاہ، یہ میرے لیے اس تھکاوٹ کا درما ہے، اس درد کا درما ہے، یعنی علاج ہے. لہذا آپ اپنی نگاہوں سے مجھے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ تو میرے مرشد فرماتے کہ شاہ شاہ تغی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت پڑھائی، الذی خلق الموت والحیات، تو ایک سوال فرمایا میرے شیخ کا نام لے کر، میرے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد افتاد صاحب برکاتہم سے، کہ میرے بتاؤ کہ بتاؤ زندگی پہلے ملتی ہے یا موت؟ تو میرے شیخ فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت موت پہلے ملتی ہے تب نہ زندگی، پہلے زندگی ملتی ہے تب نہ موت آتی ہے. تو فرمایا کہ اگر زندگی پہلے ملتی ہے بہت بعد میں، تو اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے کیوں بیان فرمایا اور حیات اور زندگی کو بعد میں کیوں بیان فرمایا؟ سوال کا مزہ لیجئے جب تک میں پانی پی لوں. لاؤ بھائی کیا کروں جی، میں بھی پیاس لگ رہی ہے، لیکن سوال کا مزہ ہے. سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اس میں تو کچھ ہے، یہ ہے نا، یہ اس میں ڈال دو، دیکھو تھوڑا سا ڈال دو وہ باہر نکل جائے تو نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر، دیکھیے یہ فائدہ ہے، یہ سنت جو دکھائی کہ پانی پیو اس میں دیکھو، اس لیے مشک سے پانی پینے سے منع کیا، اسی لیے بوتل میں بھی پانی نہ پیئے بلکہ بوتل کو پہلے گلاس میں منتقل کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی چیز مضر ہو. حدیث شریف سنت ہے نا کہ پانی دیکھ کر پیو. دیکھیے سنت کا کتنا فائدہ ہوا، اس کے اندر کیڑا تھا، سنت کے اللہ اکبر، یعنی قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جان اور صحت کی کتنی حفاظت فرمائی، ہمیں تکلیف سے بچا لیا، سنت سکھا دی کہ تم دیکھ کر پیو. اور سنت کی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں آپ کو پیش کی جائیں گی، یہ نماز بیان کے بعد یا نماز کے بعد، بہرحال وہ سنت کی کتاب لے جائیے گا، مفت میں ملے گی، قیمت نہیں ہے. الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجادا بذنوبنا. یہ پانی پینے کے بعد کی دعا ہے، یہ بھی سنت کی دعا ہے، اور وہ اس کتاب میں یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے. یعنی کیا دعا ہے؟ اللہ اللہ، کیا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پلایا میٹھا پانی،
اپنی رحمت سے میٹھا پانی کیسے پلائے اپنی رحمت سے, اور ولم یجعلوا ملحن اجاجن اور ہمارے اس پانی کو کڑوا نہیں فرمایا بذنوبنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. کتنا کرم ہے میرے دوستو. تو وہ سوال کا مزہ کہ پہلے زندگی ملتی ہے تب موت, لیکن اللہ تعالی نے موت کو کیوں پہلے بیان فرمایا؟ اب جواب سنیے. حضرت مولانا شاہ سلوئے صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے موت کو پہلے اس لیے بیان فرمایا کہ تم کو ہم زندگی دے رہے ہیں, لیکن جو اپنی زندگی میں اپنی موت کو سامنے رکھے گا تو وہ اللہ تعالی کو بھولے گا نہیں, لہذا پھر اس کی زندگی اس کی حیات خالص حیات پر فدا ہوگی. اور جو شخص موت کو بھول جائے گا کہ کل قیامت کے دن ہم نے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں, مرنے کے بعد وہ بتانا بھی ہے کہ ہم نے تجھے گال دیے تھے, اس گال پر تو نے ہماری مرضی کیوں نہیں چلائی, ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کی گل ہے کہ اس گال پر ہماری مرضی کیوں نہیں چلائی, اب گل بتا. لہذا گال سے گل پوچھنی پڑے گی کہ نہیں؟ اور یہ گال ماں کے پیٹ میں معاشرے نے بنایا, خاندان نے بنایا, برادری نے بنایا, یا ہماری بیوی نے بنایا؟ ہماری ماں نے بھی نہیں بنایا میرے دوستو. اس گال کو ہمارے پیٹ میں ہمارے خالق ہمارے مالک ہمارے مولا اللہ تعالی نے بنایا ہے. لہذا جب اس گال کا مالک اور خالق اللہ ہے تو اس گال پر اللہ کی مرضی چلے گی, یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھی جائے گی اور مٹھی اپنی ہو, حجام دی حجام دے پتر دی نہ ہوئے, نہ اپنی ووٹی دی ہوئے, بلکہ اپنی بیوی کی بھی نہیں, اپنی مٹھی. ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, اور داڑھی کا منڈانا اور ایک مٹھی سے کم چاول دال کے دانے کے برابر کم کرنا کترانا یہ حرام ہے, حرام ہے اور حرام ہے. اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی اللہ کا پیارا اور اللہ کا دوست نہیں بن سکتا میرے دوست. لہذا جس زندگی کے سامنے ایک بزرگ کیا فرماتے, کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, تہمت شب اپنے سر پر دھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. یعنی کھاتے کے کھاتے ہم نے تیار رکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, اور وہاں سے ایک پرچہ بھی نہ لائے تھے, اور یہاں سمجھائیں گے اللہ میاں اصل میں یہ خاندان والے ایسے تھے, ہماری برادری کا معاملہ تھا, ہمارے علاقے کا معاملہ تھا, ہمارے ملک کا معاملہ تھا, اور انٹرنیشنل اور بین الاقوامی معاملہ تھا, اس لیے ہم مجبور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سب اتنا بتا پوچھ لیا کہ تمہیں روٹی انٹرنیشنل والے لوگ دیتے تھے, تمہیں نیشنل اور ملکی لوگ دیتے تھے, تمہیں صوبائی یا تمہارے علاقائی شہری برادری تمہارا خاندان والا دیتا تھا یا روٹی میں دیتا تھا؟ صرف اس ایک سوال کا کیا جواب دیں گے میرے کو, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر ہم کس کی شفاعت پر زندہ ہے؟ ہمارے پاس کوئی عمل ہے کہ ہم جنت جا سکے؟ صرف ایک امید ہے ہمارے پاس, وہ امید یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے. میرے دوستو اسی امید پر تو ہم لوگ زندہ ہیں. یہ ہماری یہ جو جمع ہونا, یہ ہماری تبلیغ کی محنت ہے, یہ ہمارے مدرسے کی محنت ہے, یہ ہمارے دین کے شعبوں کی محنت ہے, یہ سب اس بات پر ہے کہ ہم ایسے عمل کر لیں کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عرض کر سکے کہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے. سب اور ہے, اور کیا ہے بھائی یہ ساری محنتوں کا کیا ہے؟ لیکن اگر ہم نے آپ سے عرض کیا اور آپ نے صرف اتنا سوال پوچھا کہ میری شکل میں تم کو کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تم نے میری شکل جیسی شکل نہ بنائی, تو میرے دوستو ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں؟ کیا کس منہ سے آپ کو کیا کہیں گے کہ برادری کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے, اور دوستوں کی وجہ سے, علاقے اور صوبے کی وجہ سے کیا جواب دیں گے میرے دوستوں ہم لوگوں سے؟ تو میرے دوستو جو حیات, میرے مرشد کی بات آئے یاد ہے کہ فرمایا کہ جو حیات خالص حیات پر قربان ہوتی ہے اللہ تعالی اس حیات پر بے شمار حیات برسا دیتا ہے. کیا عجیب بات ہے, دیکھیں یہ جملہ میرے مرشد کا ہے کہ جو حیات خالق حیات پر فدا قربان ہوتی ہے اس حیات پر اللہ تعالیٰ بے شمار حیات پر فا دیتا ہے. اور فرمایا جو زندگی خالق حیات سے دور ہو کر مردوں کے پیچھے مردوں میں ضائع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس زندگی پر بے شمار موت پر فا دیتا ہے. اور وہ ایسا ہوتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا, دنیا میں زندہ ہے لیکن مردوں کی طرح سے زندگی ہے, نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. آگے کیا فرمایا, ہو گیا نا الذی خلق الموت والحیات. آگے کیا فرمایا لیبلوکم ایوکم احسن عملا. تو اللہ تعالی جو ہمیں زندگی دی یہ ہمارا امتحان ہے. خود اللہ فرما رہے لیبلوکم تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں. کیوں؟ ایوکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون حسین نہیں احسن عمل کرتا ہے. احسن اس میں تفضیل ہے, بہترین عمل کرتا ہے. اس کی تین تفسیر, اس کلام میں اس کلام اللہ کی تفسیر, خود جس کے قلب مبارک پر یہ کلام نازل ہوا اس کلام نبوت پہ کلام اللہ کی تفسیر ہو رہی ہے. اور تین تفسیریں ہیں. نمبر ایک لیبلوکم ایوکم اتم عقلا و فہما, کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا کہ تم میں سے کون کس کی عقل اور فہم تمام اتم ہے, کامل ہے اور اکمل ہے. کیوں؟ عقل ہے کہ تم اس عاجز مخلوق کو خوش کر رہے ہو, عاجز مخلوق کو خوش کر رہے ہو اور قدرت والے مالک کو خوش نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ گردے فیل ہو جائیں تو کیا یہ عاجز مخلوق ہمارے گردوں کو درست کر سکتی ہے؟ اگر ہمارے گردے میں پتھری پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر جو کہ یورولوجی کا ماہر ترین ڈاکٹر پوری دنیا میں ٹاپ پر ڈاکٹر ہے, لیکن وہ یورولوجی کا ڈاکٹر جو ہے اس کے گردوں کو اچھا نہیں کر سکتا. ماہر ترین ڈاکٹر ہے ٹاپ کا پوری ورلڈ میں مانا ہوا اسپیشلسٹ ہے اس کا, اور کیا کہتے ہیں اتھارٹی ہے. یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں اتھارٹی ہے, وہ مایاناز ہے, مانا ہوا بہترین ہے. لیکن میرے دوستو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو کیا کر سکتا ہے؟ آ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت, لا مانع لا نفی جس کا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کسی بندے کو عطا فرمانا چاہیں تو آپ کو دینے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور ولا معطی لما مناتا, اور اگر آپ کسی کو نہ دینا چاہے تو اس کو دے نہیں سکتا. کیا عجیب اللہ کی شان ہے. تو بس میرے دوستو اتنے بڑے مالک کو ناراض کرنا یہ حماقت کی نشانی نہیں ہے؟ قدرت والے مالک کو, اس لیے تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرماتے ہیں گناہ کرنا یہ خود بے عقلی کی نشانی ہے, بے وقوفی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا اور مخلوق کو خوش کرنا, چاہے خاندان برادری چاہے اپنے دل اور نفس کو خوش کرنا, یہ حماقت کی نشانی ہے. ایک تفسیر ہو گئی نا, لیبلوکم ایوکم اتم عقلا و فہما, ایک تفسیر ہو گئی. نمبر دو لیبلوکم ایوکم اسرع الى طاعت اللہ, سرا یسرو معنی دوڑ کے ہیں, سرا یسرو معنی دوڑ کے ہیں, یعنی اللہ تمہارا امتحان لے گا. کیا امتحان؟ کہ کون بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دوڑ کر آگے جاتا ہے. اس لیے حدیث شریف آتا ہے کہ دنیا میں, یہ حدیث شریف کا بزرگوں نے ایک بات فرمائی, فرمایا کہ دنیا میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کے میں چلنے میں جتنی سرعت تیزی اختیار کرے گا, قیامت کے دن وہ پلے صراط پر اتنی تیزی سے گزر جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ پلے صراط پر چلنے والوں میں بعض ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے, بعض دوڑ کر جائیں گے, بعض تیز چل کے جائیں گے, بعض لوگ تیز چل کر جائیں گے, اور بعض لوگ آہستہ آہستہ, اور بعض لوگ کھسٹ کھسٹ کے جائیں گے. تو میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلنے میں جو کھسٹ کھسٹ کر چلے گا, پلے صراط پر کھسٹ کھسٹ کر چلے گا, اور جو بجلی کی تیزی سے عمل کرے گا, مجلس میں اسے ارادہ کر لیا کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. تو اس نے کہا کہاں تک ضبطے بےتابی, کہاں تک پاسے بدنامی, کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. اس نے ڈی مجلس میں ارادہ کر لیا، یا کوئی گناہ کی عادت ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یا کسی بھی گناہ کی عادت ہے، اس نے یہی بیٹھ کے ارادہ کر لیا تھا، آرزو خون ہو یا حسرت سامان ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اب اس نے کہا کچھ ہو جائے جان دے دوں گا، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، اس نے سوچا نہ کچھ انجام پر. کیوں میرے مجھ سے فرماتے کیوں نہیں سوچتا؟ اس لیے نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کا جو انجام ہے وہ عاشقوں کے ہاتھ میں دے دیا. کیا؟ والعاقبت للمتقین. لام ملکیت کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا مولوی صاحب؟ تو انجام کس کا ہوا؟ انجام تو عاشقوں کا ہوا، یعنی وہ جیسے چاہے اپنا انجام بنا لے. تو ہو گیا نا بھائی، ادھر ارادہ کیا، ادھر ارادہ کیا، ادھر مراد آباد تک پہنچ گیا، اللہ کے قرب کے مراد آباد تک پہنچ گیا. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے بھائی، یہ اوپر والا جو نیچے کا ہونٹ ہے نا، اس ہونٹ کے جو نیچے بچہ ہوتا ہے نا، یہ داڑھی کا پتر ہے، ریش بچہ جس کو بولتے ہیں، داڑھی کا بچہ. اور بیبی بیئرڈ بھی کہتے ہیں، بیبی بیئرڈ انگریزی کے اندر نا. تو یہ جو بچہ ہے، میرے مرشد 80 برس کے ہیں، فرماتے ہیں بچہ بچہ ہی رہتا ہے، اور بچے کو قتل کرنا یہ جائز ہے. اب کہتے ہیں جی یہ بچہ ہمارے منہ میں آ جاتا ہے، کھانا کھاتے تو منہ میں گھس جاتا ہے، مرغی کی ٹانگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی گھسنا چاہتا ہے. تو میرے مرشد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر تمہارا بچہ تمہارے منہ میں انگلی ڈال دے تو اس کی انگلی کو کاٹو گے؟ نہیں. سمجھاؤ گے بیٹا بابا کے منہ میں بیٹا انگلی نہیں ڈالتے. فرمایا یہ بھی داڑھی کا بچہ ہے، پتر ہے، اس کو کہو پتر بابا کے منہ میں نہیں گھسا کرتے. وہ کتنے گھسا پیا ہے، ہو گیا نا بھائی. لالا اس داڑھی کے بچے کو بھی نہ کاٹے، اس کو بھی کاٹنا حرام ہے میرے دوست، گناہ کبیرہ ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس کو کاٹنا، اس لیے منع کیا جا رہا. تو دو تعریف ہو گئی، یعنی جو اللہ کی فرما برداری پہ جتنا تیز چلے گا. اچھا ساتھ میں مونچھوں کا بھی مسئلہ ہے، اور مونچھ دے مونچھ نہیں دے کچھ نہیں. اور جی ساڈی نشانی ہے مردانگی دی، اسی دے وڈی مردان جی مونچھ دے. کیا وہ وٹنا وٹنا بولتے نا، یہ چودھری صاحب دیسی دیسی کی ہو لگا دے وٹنے وٹنے پہنے مچھوں. تو میرے دوستو میرے پیارے شیخ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہو مچھ نہیں تھے کچھ نہیں، فرمایا نہیں سنت نہیں تو کچھ نہیں. ہماری نجات مچھوں سے نہیں ہوگی کہ فرشتے قبر میں جائیں گے لیٹیں گے، فرشتہ آئے گا ہاں بھائی بتاؤ مر ربو کا، اوے تو میں نو جانتا نہیں میں کون ہوں. اور پھر عالم کیا ہوتا ہے، بس میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں تمہیں میری نماز قبول کرنی پڑے گی، مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں. اور بات کی تو مونچھیں بھی ہینڈل کی طرح ہوتی ہے. تو نہیں میرے دوستو مونچھوں سے سنت پر کام چلے گا، سنت سے کام چلے گا. اور مونچھ کا جو ایک درجہ تھا وہ درجہ تو یہ تھا پاسنگ نمبر، وہ کیا تھا کہ یہ کنارا چھپا نہ ہو، کھل جائے. اتنی مجھو شفت اولیاء کا طرف آخر، یہ کنارہ اوپر کے ہونٹ کا، اوپر کے ہونٹ کا آخری کنارہ جس پہ عورتیں لپ پینسل لگاتی ہیں. بھائی اب سمجھ میں آ گیا نا، آج کل ایک میک اپ کے لیے تھے نا لپ پینسل، وہ لپ پینسل لگاتی ہیں. تو وہ کنارہ سب دیکھو مولویوں کو سمجھانا آسان ہو گیا لپ پینسل سے. تو وہ جو ہے کس کنارے تک جو مونچھ آ جائے، یہ بڑی مونچھ کہلاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من طول شاربہ لم ینل شباتی، جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شبات اس کو نہیں ملے گی. کئی دن کا کام کر لے، کتنی محنت کر لے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا. ولم ینل شباتی، حوض کوثر میں بھی نہیں جانے دیا جائے گا اس کو. اور وجوبس والے ہی، اور اس پر جب منکر و نکیر آئیں گے حالت غضب میں آئیں گے میرے دوستو، اور ولو عذاب علیم، اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا. او جزل مسالک شرح معطا امام مالک مؤلفہ و مصنفہ الشیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، اس کو تحریر فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر. حوالہ بھی دے دیا، پورا پورا حوالہ، تاکہ امت کو اعتماد پیدا ہو جائے. تو میرے دوستو اب یہ مونچھ جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیں، کیا اس مونچھ کا کوئی فائدہ ہے؟ اور مردانگی بھائی مونچھوں سے تال دو پھر. ایک آدمی نامرد ہے, ہجڑا ہے, اب وہ مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے, وہ میں بڑا مرد ہوں, کوئی فائدہ ہے؟ اور ایک آدمی, ایک شخص تھا, وہ اپنے بالوں کو کالا کر رہا تھا, اس کی بیوی نے دیکھا, اس نے کہا تو بالوں کو کالا کس کے لیے کر رہا ہے؟ تیری عمر تو خدا کو معلوم ہے اور تیری طاقت مجھے معلوم ہے. تو بال کالا کس کے لیے کر رہا ہے بھائی؟ کیونکہ بالوں کو کالا کرنا یہ حرام اور گناہ ہے, حرام اور گناہ کبیرہ ہے, حرام اور گناہ کبیرہ ہے. بالوں کو کالا کرنا مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں یہ باتیں بظاہر ہیں, یہ چھوٹی سی باتیں, ہاں کیا پیارا شعر یاد آیا, بظاہر ہیں یہ چھوٹی سی باتیں, بظاہر ہیں یہ چھوٹی سی باتیں, جہاں افسوس مگر یہ چنگاریاں ہیں. پورے عالم کو آگ لگانے کے لیے کافی ہے. تو ہو گیا نا. اب تیسری تفسیر کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَوْرَعُ أَمْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَانُهُ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی بلاغت دیکھیے کہ آپ نے اپنی تفسیر میں کلام کا خیال رکھا کہ جیسے کلام اللہ میں اس میں تفضیل استعمال فرمایا, آپ نے بھی اس میں تفضیل استعمال فرمایا. بولتا مزہ آیا. او رعو ورا یرو مانے بچنے کے ہیں, یعنی کون بندہ ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی سے سب سے زیادہ بڑا متقی کہلاتا ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ سن لے, تہجد پڑھنے والا بڑا عبادت گزار نہیں ہے, ذکر کرنے والا بڑا عبادت گزار نہیں ہے, دس دس پارے روزانہ یا قرآن مجید پڑھنے والا بڑا عبادت گزار نہیں ہے, ہر سال حج عمرہ کرنے والا بڑا عبادت گزار نہیں ہے, مال مسجد میں مدرسے میں لگانے والا بڑا عبادت گزار نہیں ہے, بلکہ بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچتا ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس. الناس فرمایا یعنی سب مسلمانوں میں نہیں, سارے عالم کے انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار عابد وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے, وہ ہے عبادت گزار. اور تہجد پڑھے, ذکر ہے, بزرگوں کے پاس بیٹھتا ہے, علماء سے محبت, مال خرچ کر رہا ہے, لیکن گناہ نہیں چھوڑتا, یہ عابد نہیں ہے میرے دوست, یہ عبادت گزار نہیں ہے. ہو گیا نا بھائی. تو تیسری تفسیر کیا ہے؟ کہ گناہ سے سب سے زیادہ بچتا ہو. اور اپنی میرے شیخ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کہ میرے شیخ کی ایک دعا ہے, وہ دعا یاد ہے, فرمائے کہ اللہ یا اللہ میری زندگی کی حساس کو اپنی ذات پاک پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ میں اپنی زندگی کی ایک سانس میں آپ کی نافرمانی کی راہوں سے ایک اعشاریہ حرام لذت کو درامد کرنے سے پناہ چاہتا ہوں. دعا دیکھیے آپ کہ اللہ کی نافرمانی کے اللہ تعالی کی نافرمانی کا ایک اشاریہ سے ہم حرام لذت کو درامد نہ کریں. یہ میرے شیخ دعا فرماتے ہیں, ایک اشاریہ. اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا کے ارادے کا اللہ تعالی کی نافرمانی کے ارادے کا نقطۂ آغاز اور زیرو پوائنٹ اللہ تعالی کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہے. یا بندے نے ارادہ کیا کہ میں نافرمانی کروں, وہاں سے اللہ کا عذاب چل پڑتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بندہ ارادہ کرے یار میں کسی عورت کو دیکھوں, تو جیسے یہ نیت کرتا ہے فوراً دل میں گھبراہٹ, پریشانیاں, بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ نیت کرے کہ میں کسی اللہ والے کی زیارت کو جاؤں, اپنے نیک دوستوں میں بیٹھوں, تبلیغی جماعت آئی ہے ذرا اس کی میں نصرت کر لوں, ان کے لیے کھانا بنا لوں, فوراً دل میں کیسی خوشیاں آتی ہیں میرے کو. تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے فرما برداری کا ارادہ کیا, جیسے ہی فرما برداری کا ارادہ کیا بھی زیرو پوائنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا زیرو شروع ہو گیا. اور وہاں اس نے نافرمانی کا ارادہ کیا زیرو پوائنٹ کے ساتھ اللہ کا عذاب چل پڑا. اس لیے بے چینی, گھبراہٹیں, پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے میرے دوست. تین تفسیر ہو گئی نا, اب آگے فرماتے ہیں, اب مضمون جا رہا ہے بس ختم. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ تعالیٰ عزیز ہے, القادر على كل شيء,
ولا يعجزه شيء في استعمال قدرتي.
کہ عزیز کی کیا معنی، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے قادر ہے، اور اللہ تعالی جب اپنی قدرت کا استعمال فرمائے دنیا کی کوئی شے اللہ تعالی کو اس کی قدرت کے استعمال سے نہیں روک سکتی. اللہ تعالی فیصلہ فرما لے میں نے اس کو اللہ والا بنانا ہے، تو میرے دوستو سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں، سارے عالم کے حسین بادشاہوں کے تخت و تاج، سارا مال و دولت، سونا اور چاندی، ننگی فلمیں، کیبل اور ننگی عورتیں اور شامی کباب بریانی کا عالم، اس کو اللہ سے دور نہیں کر سکتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نہ بنانا چاہے، اللہ والے رو رو کر دعائیں کریں، وہ اللہ والا نہیں بن سکتا. مجبور ہے بھائی، ہم کو قادر ہے وہ، لیکن ہم دعا مانگیں گے. اور آگے کیا فرمایا، دوسرا نام غفور، بہت بخشنے والا. اور مغفرت، ایک ہے معافی، ایک ہے مغفرت. ہم کہتے ہیں دعا کہ جی اللہ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، تو معافی اور مغفرت یہ دونوں الگ الگ چیز ہے. کیا فرمایا کہ واقو انا وغفر لنا، معاف بھی فرما مغفرت بھی فرما. جب ایک چیز تھی تو اللہ تعالیٰ کو کلام میں دونوں کی الگ الگ کیا ضرورت تھی پیش کرنے کی؟ یہ تو کلام میں زیادتی ہو جاتی، لیکن پتا چلا کہ دونوں میں فرق ہے، کیونکہ واو بھی مغائرت کے لیے آتا ہے نا. کیوں بھائی صاحب؟ واو مغائرت کے لیے آتا ہے نا. لو جی نقطہ یاد آ گیا، مولویوں کے لیے مزہ آ گیا، اوروں کو سمجھانا جو عالم نہیں ہے وہ تو ویسے ہی سمجھ جاتا، لیکن مولوی کہتا ہے جی یہ دلیل سمجھ میں نہیں آئی، لو جی واو مغائرت کے لیے آتا ہے، لائیے جی دلیل. لہٰذا پتا چلا معافی اور چیز ہے، مفرت اور چیز ہے، کیونکہ مولوی آپ آشت کہ بدون دلیل چپ نہ شبد. مولویوں کو مزہ چاہیے نا، لادا بہت مغائرت کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا. لہٰذا پتا چلا معافی اور چیز ہے، مفرت اور چیز ہے. جب معافی اور مفرت میں فرق ہے تو جناب فرق بھی تو بتائیے، اور وہ فرق سنیے، مزہ لیجیے. علم کی بھی ایک لذت ہے، مزہ ہے، چاشنی ہے میرے دوست. اور وہ علم جب درد بھرے دل سے ہو، در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے، لغت ہے محو حیرت و زبان سے بیا کرتی ہے جو آہو فغا سے کہاں پاؤ گے. لغت تعبیر کرتی ہے معنی، لغت تعبیر کرتی ہے معنی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی. کہاں پاؤ گے صدرا بادشاہ میں، کہاں پاؤ گے صدرا بادشاہ میں، نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. صدرا بادشاہ مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے، منطق فلسفے کی کتاب ہے. کہاں پاؤ گے صدرا بادشاہ میں، نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نلت تک پوچھ پھر ذکر خدا کی، نلت تک پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی، نلت تک پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. وہ شاہد ہو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہد ہو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہد ہو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. مگر یہ دولت ملتی ہے کہاں سے، مگر یہ دولت ملتی ہے کہاں سے، بتاؤں میں یہ ملے گی جہاں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. یہ دولت درد دل کی اختر، یہ دولت درد دل کی اختر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر. یہ دولت درد دل کی اختر، میں اپنے شیخ کو باتیں ایک بزرگ کے ساتھ پڑھتے، نہ حسین رازداری دھیان، اللہ حسینے کو اپنی محبت کے راز نہیں دیتا، اور نہ حسین دیداری دھیان، ہر نگاہ کو لوگوں کی نگاہ نگاہ بانی کے لیے منتخب نہیں کرتا. نہ ہرے در تاشد، ہر موتی بادشاہ کے تاج میں نہیں رکھتا. نہ ہر مرسلے اہل معراشد، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر معراج سے نہیں بلاتا. برائے سر انجام ثواب یکے از ہزارہ شبد انتخاب، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے پھیلانے کے لیے، دین کے اصولوں کو پیش کرنے کے لیے ہزاروں میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے. تو معافی کیا ہے؟ معافی کے واقعہ کی کیا معنی ہے؟ علامہ مالوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیارے شیخ کی باتیں دیکھو بھائی جتنی اچھی باتیں وہ میرے شیخ کی ہیں. سچ بتاتا ہوں میں نے اپنے شیخ کے کام میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مجھے مضمون ذہن میں نہیں ہے, میں صرف آپ حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے مضمون چل رہا ہے اور جو اپنے شیخ کی سنی باتیں یاد آ رہی ہیں. اور پھر مزے کی یہ ہے کہ مولوی کو مزہ دینے کے لیے عبارت بھی یاد آ رہی ہے, جبکہ مولوی صاحب کے ساتھ میں صبح سے ہوں. یہ گواہی دیں گے کہ میں نے کتاب نہیں دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, کتب بینی نہیں ہے, کتب بینی الحمدللہ. میرے شیخ کی نگاہ مجھ پر پڑی ہوئی ہے, شکر ادا کرتا ہوں اس نعمت پر. اور کیسی نگاہ, ایک گھنٹہ حضرت کا بیان تھا اور پورے بیان کا میرے شیخ کا یہ عادت تھا کہ حضرت کی آنکھیں اشکبار, آنکھوں سے آنسو جاری, چہرہ لال, اور پورا ایک گھنٹہ میرا شیخ اور مرشد مجھ کو دیکھتا رہا. اور عالم یہ تھا, اور عالم ایسے مضامین کے پاس, اور عالم کیا بعد میں مجھ سے پوچھ رہے کہ آج تم بیان میں کیوں نہیں آئے تھے. یہ عالم تھا, پورا گھنٹہ بیان دیکھ کر فرماتے رہے, اور بعد میں پوچھا آج بیان میں تم کیوں نہیں آئے تھے. میں سمجھ گیا کہ بابا اس وقت یہاں نہیں تھے. میں نے عرض کیا کہ حضرت آج کی شنبت میں حاضر تھا, پر میں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہے وہ اللہ والے, کیا بول رہا تمہیں, یہی تو فرماتے ہیں کہ دل لے او اندر زمین چو کوہ قاف, معروفی فرماتے ہیں دل لے او اندر زمین چو کوہ قاف. ان کا جسم کا یہ عالم ہے کہ مثل پہاڑ کا زمین پر نظر آتے ہیں, لیکن روح او سی مرغ بطانی طواف, مثل سی مرغ کے مرغ مرغ کے اور پرندے کے ان کی روح عرش اعظم کا طواف کرتی رہتی ہے. یہ ان کی روح کا عالم ہوتا ہے, یعنی جسم کے مرتبہ جسم میں تو زمین پہ ہوتے ہیں اور مرتبہ روح میں عرش آدم پر ہوتے ہیں. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. تو کیا فرمائے واقو اللہ ائی, اللہ مالوسی کیا فرماتے ائی او محو آسارا دنو بنا. وہ ماری رکھیے نا آپ کے پاس, ماشاء اللہ دیکھ لیجیے گا, مزہ لیجیے گا. آپ وانا آئی او مہو آسارا دنو بنا, اور تبارک الذی بھی اسی میں دیکھیے گا. او مہو آسارا دنو بنا یعنی افون مانے نے محمود کے, یعنی ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. یہ کیا ہے, یہ معافی کے معنی. معافی کے کیا معنی, کہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. اور آگے کیا فرمائے غفر لنا, اب مغفرت کی کیا معنی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں غفرا یغفرو معنی میں, سترا یسترو کے یعنی بستر القبیح و اظہار الجمیل. میرے گناہوں کو چھپا دیجئے, میرے گناہوں کو چھپا دیجئے اور میری نیکی کو ظاہر فرما دیجئے. تو معافی اور مغفرت کا فرق, معافی کے معنی کیا ہے, گناہوں کے نشانات مٹا دیجئے. مغفرت کے معنی گناہ کو چھپا کر نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے. اس سے پتہ چلا معافی اور مغفرت کے میں فرق ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کیا ہے, غفور ہے, بہت بخشنے والا ہے. کیا مطلب, نیکیوں کو ظاہر کرنے والا اور گناہوں کو چھپانے والا. ہر آدمی کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کتنے نیک آدمی ہیں, تب وہ اپنے دل میں کہتے ہیں یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے, میں اتنا ذلیل ایسا نالائق ہوں, خباثتوں میں مبتلا ہوں, لیکن اللہ تیرے کیسا کرم ہے کہ میری گناہوں کو چھپا دیا اور یہ شخص میری تعریف کر رہا ہے. اب آخری بات بتا کے ختم. عزیز اور غفور, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نام یہاں کیوں نازل کیے, 99 نام میں سے 100 ناموں میں سے, بلکہ امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3000 نام لکھے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دو نام کا انتخاب کیا, عزیز اور غفور کیوں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے بہت طاقتور ہے, طاقت ہے اور اکڑ ہے, خوب باڈی واڈی اچھی ہے, اس کی کسی سے دشمنی ہو گئی, لڑائی ہو گئی, تو وہ کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا. تو سب لوگ کہتے ہیں ابے دیکھ اگر تجھے مارتا نا تو تیری بتی سی باہر آ جاتی. اور وہ بھی کہتے ہیں ہاں یار یار بڑی مہربانی, اسے مجھے کچھ کہا نہیں. ایک ہے, اور ایک دوسرا ایک آدمی ہے 104 بخار ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے اور بالکل کمزور اور چارپائی پر بیٹھ کانپ رہا ہے. اب وہ جو اس کی کسی سے لڑائی تھی اب وہ اس سے ملنے آیا, وہ کیا کہے گا, ابے سالے معاف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. تو پتہ یہ چلا طاقتور کی معافی کی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غفور سے پہلے عزیز نازل فرما دیا کہ اگر ہم تم کو بخش دیں تو یاد رکھنا ہم تو ایسے ہیں, اگر انتقام لیتے تجھ سے, اگر تجھ سے انتقام لیتے تو تجھے پانی پینے کو نہ ملتا, تیرا کیا عالم ہوتا. لیکن ہماری معافی کی قدر کر لے, نفرت کی قدر کر لے. باب